ظلم پسندی یہ ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ کو برا تو لگ رہا ہے لیکن آپ اظہار نہیں کر رہے. یہ دوسرا مرحلہ. اس سے پہلے ایک مرحلہ اور آتا ہے, یہ ظلم پسندی کو میں نے ڈیفائن کیا لیکن کہاں یہ دوسرا. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر ظلم سے نفرت تو پائی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ عدالت خواہی نہیں پائی جاتی ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ یاد رکھے گا کہ ہر جگہ ظلم سے نفرت کرنا خود بخود عدالت خواہی نہیں ہوا کرتا. لوگ بعض مقام پر ظلم سے تو پریشان ہو جاتے ہیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن عین اس حالت میں کہ جب وہ ظلم سے نفرت کر کے ظلم کے مقابلے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن عدالت خواہی نہیں چاہتے, عدالت خواہ بھی نہیں ہوتے. دیکھیں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال آپ نے جو اپنی خلافت کی کیفیت, اپنی امامت اور ولایت کی کیفیت کا غصب کا زمانہ دیکھا, غصب ہوا دیکھا, اس کے بعد جب امت ایک اجماع کی صورت میں آپ کے دروازے پر آئی تب امیر المومنین 25 سال کے بعد اسے رد کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے امام کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, جاؤ؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں یہ سارے کے سارے ظلم سے پریشان ہیں. 25 سال میں ظلم نے ان کو یہ تو سمجھا دیا کہ یہ راستہ غلط ہے, یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں. لیکن وہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ذرا سخت ہے. وہ مرحلہ کیا ہے کہ جب تم ظلم سے پریشان آئے ہو تو اب اس کے مقابلے پر جو چیز آنی چاہیے وہ بنیادی طور پر عدالت خواہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ظالم کو ہٹا کر دوسرے ظالم کو لے. ظلم سے پریشانی کا مسئلہ ظلم کا حل یہ نہیں ہے. ہم پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے کیا کر رہے ہیں, ایک ظالم جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے, جب دونوں سے پریشان ہوتا ہے تو اس کی جگہ تیسرا لے آتے ہیں. اور یہ ہم 70 سال سے یہی گیم کھیلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وجود کے اندر عدالت خواہ نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر پاکستان میں آج عدالت کا نظام برپا کر دیں گے تو بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے, بہت سارے لوگوں کے منافع خطرے میں پڑ جائیں گے. لہذا امیر المومنین بھی جو ان کو رد کر رہے تھے, ان کو رد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ امیر جانتے تھے یہ ظلم سے تو پریشان ہو گئے ہیں لیکن عدالت خواہی ان کے وجود کے اندر نہیں ہے. لہذا جیسے ہی جناب امیر نے اعلان کیا کہ میں اگر خلافت لوں گا تو میں ہر وہ حق جو غصب ہوا ہے اسے واپس پلٹاؤں گا, اسے واپس پلٹاؤں گا. تو کچھ لوگوں نے کچھ دیر کے لیے بیعت کی, جب اس کے بعد علی کی عدالت کا ترازو دیکھا تو پھر اس ترازو کو برداشت نہیں کر سکے. لہذا سب سے پہلے یہ یاد رکھے گا, سب سے پہلے جناب امیر کے مقابلے پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی لوگ تھے جو ظلم سے تو پریشان تھے لیکن عدالت خواہ ہی نہیں چاہتے تھے. عدالت خواہ نہیں تھے, عدالت خواہ نہیں تھے. غیبت امام کے حوالے سے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی طلب اگر اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے, ہم چاہتے ہیں واقعا ہمارے وجود سے, اعماق وجود سے, دل کی گہرائیوں سے امام کی تڑپ ویسے ہی نکلے. کیسے؟ مثلا جیسے روزہ رکھنے کے بعد 17-18 گھنٹہ گرمیوں کا روزہ رکھا, اب اس کے بعد جیسے پیاس کی طلب وجود کی گہرائیوں میں سے نکل رہی ہوتی ہے. پیاس کی طلب کیا ہوتی ہے؟ وجود کے گہرائیوں میں سے نکل رہی ہوتی ہے. ویسی طلب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اپنے وجود کے اندر سے نکالنی ہے تو صرف ظلم سے نفرت نہیں پیدا کرنی اپنے اندر بلکہ اس کے مقابلے پر عدالت خواہی بھی پیدا کرنی ہے. عدالت خواہی بھی پیدا کرنی ہے. کیسی عدالت خواہی؟ ایسی عدالت خواہی کہ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنی تلوار کی دھار سے مومن کی ناک کاٹ دوں تب بھی اس کے دل سے میری محبت نہیں نکلے گی, اور اگر منافق کے لیے میں پوری دنیا لا کر اس کے پیروں میں رکھ دوں اس کے دل میں میری محبت داخل نہیں ہوگی. فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو عدالت خواہ ہوتا ہے. لہذا جب عدالت خواہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ عدالت پسند ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب امیر اس کی اپنی تلوار سے ناک کاٹ رہے ہوں گے تو اسے یقین ہوگا کہ اگر امیر کی تلوار ہے تو صحیح چل رہی ہے. اگر امیر کی تلوار ہے تو برحق ہے، اگر امیر کی تلوار ہے تو میرا حق یہی ہے، میری سزا ہی یہی ہوگی، میرا ناک کٹنا صحیح ہے، امیر کی تلوار غلط نہیں چل سکتی۔ تو عدالت خواہی مجھے اس مقام پر لے کر آئے گی، عدالت پسند ہی مجھے سور ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک غلام چوری کرتا ہوا جب پکڑا گیا اور اس کے خلاف سارے مسائل طے ہو گئے تو امام نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ جیسے ہی امام نے اس کا ہاتھ کاٹا تو کٹی ہوئی انگلیاں اور ہاتھ لے کر باہر نکلا مسجد نبوی سے، کوئی خارجی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھ کر کہا، دیکھ لیا علی کی محبت کا نتیجہ، فلاں سے محبت کی ہوتی، فلاں سے محبت کی ہوتی تو کبھی بھی تیرے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ کہاں دیکھ رہا ہوں علی کی محبت کا نتیجہ، عدالت کر کے انہوں نے مجھے دنیا میں سزا دے کر آخرت کی عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ وہ جس کا تو کہہ رہا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان کراتا، آخرت میں بھی نقصان کراتا۔ لہذا بعض روایات میں جب امیر کو یہ پتہ لگا، اس کو بلا کر اپنا اعجاز دست اعجاز پھیرا، اس کی انگلیاں ٹھیک کر دی۔ تو عزیزان من، مومن اس مقام پر ہونا چاہیے کہ اگر کبھی علی کی تلوار میری مخالفت میں آ رہی ہو، مجھے سزا دے رہی ہو، میرے بیٹے کو سزا دے رہی ہو، میرے رشتہ دار کو سزا دے رہی ہو، تو علی صحیح کر رہے ہیں، ہماری غلطی۔ اس مقام پر جب تک اس مقام پر نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے خود امام کے دور میں انشاءاللہ امام کے ظہور کے زمانے میں جو پہلے دشمن امام کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جو ظلم کے مقابلے پر، ظلم سے پریشان تو ہوں گے لیکن عدالت خواہی۔ اگر عدالت پسندی میرے وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو عدالت قائم کرنے والے کی تڑپ خود بخود میرے وجود میں پیدا ہو جائے، خود بخود پیدا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ عدالت قائم ہو، میں عدالت پسند ہوں گا تو عدالت قائم کرنے والے کی محبت خود بخود میرے وجود کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ عدالت خواہی میں نے عرض کیا، ظلم سے نفرت ہے لیکن عدالت خواہی یہ خفیف مرحلہ، اس سے شدید مرحلہ کیا ہے؟ جہاں پر انسان ظلم پسند بن جائے۔ اگر ہم اپنا ویسے حساب کتاب پاکستان میں دیکھیں تو متاسفانہ ہم اس وقت ظلم پسندی والے اسٹیج پر ہی ہیں، ہم ظلم پسندی والے اسٹیج پر ہیں۔ ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے بلکہ کیا کرتے ہیں، اس ظلم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیکس بڑھا دو تو اب ہم آواز نہیں بڑھائیں گے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہے، آئی ایم ایف سے پیسے لے کر کھاتا کوئی اور ہے، جب وہ اپنے محل بنا لیتا ہے پوری دنیا میں تو ہم ٹیکس دے کر غریب لوگ اس کے آئی ایم ایف سے لی ہوئی قسطیں ہم ادا کرنے لگتے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اب ہم آواز نہیں بلا، ہم کیا کہتے ہیں، چلو ٹیکس بڑھ گیا یہ کم کر دو، تھوڑا سا اس کو کم کر دو، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو یہ چیز استعمال کرنا شروع کر دو، بجلی کے الیکٹرک نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے کراچی میں، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ایک بندہ جو اٹھا رہا تھا اس کو بھی بند کر دیا تو اب خاموشی چھا گئی۔ اب جتنا مرضی وہ ظلم کرے، جتنا مرضی ظلم کرے، اب وہ ظلم کرے گا تو ہم کیا کریں گے، اس کے مقابلے پر آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں میرا ناجائز بل آ جائے گا، میں وہاں جاؤں گا، وہ مجھ سے کہے گا کہ بھائی بل آ گیا بس اتنا ہی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے اچھا چلے بڑی مہربانی آپ انسٹالمنٹ کر رہے ہیں، جو چیز میں نے استعمال نہیں کی میں اس کے پیسے کیوں دے رہا ہوں۔ ہم ظلم کے مقابلے پر آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں، ظلم پسندی، ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اسے ظلم پسندی کہتے ہیں۔ اس کا آخری مرحلہ کیا ہوگا، اس سے نیکسٹ مرحلہ، اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی بیدار نہیں کیا ظلم کے خلاف، اپنے آپ کو آواز، دیکھیے آواز اٹھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ نکل آئے، لیکن وہ نفرت کم از کم اپنے قلوب کے اندر رکھیں، جہاں کہہ سکتے ہیں وہاں پہ کچھ کریں، ورنہ کیا ہوگا، ظلم پسندی کا اگلا مرحلہ ظالم پرستی کی صورت میں آ جاتا ہے۔ انسان بدبختی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ظالم پرستی، اور ظالم پرستی کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان جب ظالم پرستی کر رہا ہوتا ہے تو خود بخود حق کا دشمن بن جاتا ہے، خود بخود حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ تفریق کی کیفیت ہے، افراد اگر ہو جائے تو کیا، افراد وہ ہے جو ہم لوگ پھر کرتے ہیں، یہاں پر یا تو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، یا جب آواز اٹھانے لگتے ہیں اور کرتے ہیں ہڑتال کرتے ہیں تو کسی بیچارے کیلے والے کے کیلے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کی بیچارے کی دکان جلا دیتے ہیں، کسی کا گھر جلا دیتے ہیں، کسی کی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا, ظلم کا مقابلہ ظلم کے ذریعے سے نہیں ہوتا. یہ یاد رکھے گا کہ مظلومیت اپنے وجود کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جو ظالم کو اٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے. مظلومیت اپنے وجود کے اندر کیا ہے؟ یہ قوت ہے, اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے. لہذا کبھی آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسیحیت کے دنیا میں پھیلنے کی اہم ترین وجہ ان کی مظلومیت تھی. جتنی شدت کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا, جتنی شدت کے ساتھ ان کو زندہ جلایا گیا, جتنی شدت کے ساتھ ان کو جلا وطن کیا گیا, تو جتنا ظلم ان پر بڑھتا جا رہا تھا اتنا دنیا میں مسیحیت پھیلتی جا رہی تھی. اسی کی اگر آپ دوسری مثال لینا چاہتے ہیں تو خود تشیع اس کی سب سے بڑی مثال ہے دنیا میں. ہم پر دنیا میں جتنا ظلم کیا گیا ہم اتنے زیادہ ہوتے چلے گئے. لیکن ہمارے اور مسیحیت کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اور مسیحیت کے درمیان میں فرق یہ ہے, ان کے وارث کو اللہ نے ان کے درمیان سے اٹھا لیا, دشمن نے ان کے اندر انحراف پیدا کر کے ان کو اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں آج وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, آج اپنے ہی قاتلوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. انحراف نے یہاں تک پہنچا دیا. ہم کیوں آج تک باقی بچے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ نے ہمیں بہت بڑے بڑے انحرافات سے بچا لیا؟ ہمارا انحراف سے بچنا ہی ہمارے وارث کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے.